السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ قرآن کا تعارف، تھرڈ لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم قرآن کا تعارف پڑھ رہے تھے دو کلاس سے، اور آج بھی اسی کا کنٹینیویشن رہے گا. پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قرآن کیسے نازل ہوا، کس طرح سے اسے کمپائل کیا گیا، کس طرح سے اس کی تدوین کی گئی، یعنی کس طرح سے اس کو صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کیسے محفوظ کیا، کیسے اس کی حفاظت کی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، ہلکا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربوں ہی کو کیوں چنا اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے، اور عربی زبان ہی کو کیوں منتخب کیا. اور ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان اپنے اندر جو وسعت رکھتی ہے، جو اس کے اندر گہرائی ہے، جو اس کے اندر معنی کی وسعت پائی جاتی ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. ایک ہی لفظ سے کئی کئی معنی بنتے ہیں، جیسے کہ حرف اس میں گھومتے رہتے ہیں. صرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. تو جو صرف اور نحو ہم پڑھتے ہیں گرامر میں، تو عربی زبان کے ایک ہی مادے سے کئی الفاظ بنتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام یا عرب کے جو باشندے تھے، عرب کے رہنے والے، ان کے اوپر سویلائزیشن کے ملم میں نہیں چڑھے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تکلفات کا عادی نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو نازک نہیں بنا لیا تھا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ قدرت سے بہت قریب تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قدرت کا ذکر کیا ہے، کہ تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی، کہ تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھائے گئے، یعنی کیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنا دیا، کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کیسے ریگستان میں چلتا ہے اونٹ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار ان کو جو چیزیں ان کے قریب تھیں، کوئی اسکالر کہتے ہیں کہ اونٹ کا ذکر بار بار ہے قرآن میں، کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگ اونٹ سے بہت مانوس تھے، دن رات ان کا کام ہی اونٹ پر ہوتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی مثال پیش کی ہے. پھر ہم خود سوچے کہ ہمیں گھاس پر چلے ہوئے کتنے دن ہو گئے، یعنی ہم لوگ نیچر سے، قدرت سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم کو اسپیشل پکنک پر جانا پڑتا ہے، وہ دن رات باہر کے نظارے کرتے رہتے تھے، آسمان کو دیکھتے، زمین کو دیکھتے، اور قدرت کے نظاروں سے وہ لوگ مانوس تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، نشانیاں بتائی ہیں ان کو کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، غور و فکر کرو. پھر ہر زبان 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے، لیکن عربی چینج نہیں ہوئی. ایون کہا جاتا ہے، اسکالرس لکھتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی آ جائیں، جو عربی لکھی ہوئی ہے بورڈز پر یہاں پر، تو یہ وہی عربی ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، تو اس زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی، تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں، تو 2000 سال پہلے جو عربی بولی جاتی تھی، سیم وہی لینگویج آج بھی ہے. جبکہ انگلش میں اگر آپ شیکسپیئر کو پڑھ لیں، اور جتنے بھی جو شاعر ہیں، وڈس ورتھ ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہم کو ملتے ہیں، گوئٹے، اور ایسے بہت سارے نام آپ کو ملیں گے، ان کی آپ انگلش پڑھیے، جو ان کے پرانے لکھی ہوئی شاعری ہے یا ان کے لکھے ہوئے جو مکالمات ہیں، وہ انگلش آج نہیں چلے گی. آج وہ انگلش کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. ہماری اردو اسی طرح سے، اردو جو 100 سال پہلے بولی جاتی تھی، آج وہ اردو موجود ہی نہیں ہے، ہم کچھ اور اردو بولتے ہیں. تو ہر زبان 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے، لیکن واحد ایک عربی زبان ہے جو 2000 سال سے ایز اٹ از بولی جا رہی ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں آئے. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے اس عربی زبان کو اس لیے بھی چنا کہ یہ زبان میں بہت وسعت ہے، اور یہ زبان جیسی پہلے بولی جاتی تھی آج بھی بولی جاتی ہے. اب آئیے ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں، کہ جیسے ہم پڑھنے جا رہے تھے، جو ہمارا آگے کا ٹاپک ہے، کہ کمپائلیشن، قرآن کی جو تدوین ہے وہ کیسے ہوئی. یعنی تدوین کا مطلب ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کیسے نازل ہو رہا تھا؟ تو جب اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے تھے، تو صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اور چونکہ اس زمانے میں کوئی پیپر تو نہیں تھا آج ہماری طرح، اتنی آسانیاں بھی نہیں تھی، پیپر بنانا بولے تو بہت مشکل کام تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ کر سناتے صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام اس کو پتھروں پر، تختیوں پر یا کسی جانور کی کھال جو اسکن ہوتی ہے اس پر لکھ لیا کرتے تھے، یا ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے، جیسے جو جانوروں کی بڑی بڑی شانی کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اونٹ کی ہڈی بہت چوڑی ہوتی ہے، تو اس پر یا اور دوسری چیزوں پر پتھروں پر لکھ لیا کرتے تھے. اور آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہوگا پتھروں پر لکھنا، ہڈی پر لکھنا، کسی جانور کی اسکن پر لکھنا، لیکن ان لوگوں نے لکھا اور اسے محفوظ کیا. اب ظاہر سی بات ہے اس پر ویسے طریقے سے تو اتنی خوبصورت نہ رائٹنگ آتی ہوگی اور نہ ہی صحیح سے الفاظ ایسے ہوتے ہوں گے، تو بس وہ لکھ لیتے تھے اس کے اوپر جیسا ان کو آتا تھا. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب الحمدللہ ترقی ہوئی اور پھر مسلمانوں کا باہر کے لوگوں سے رابطہ ہوا، تو الحمدللہ ان کے پاس پیپرز بھی آیا، ان لوگوں نے پیپر بنانا خود سیکھا بھی. جو درخت کے پتے تھے، اس کی جو چھالیں ہوتی ہیں، درخت کی چھال، اس کے اوپر ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا. تو فرسٹ ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، اس وقت اس کو کمپائل کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی. یعنی جو آج جو مصحف ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، آج جو قرآن ہمارے پاس ہے، جمع بین الدفتین کہتے ہیں اس کو، یعنی دو گتوں کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان، جو آپ نے دیکھا ہو نا کتاب کی جو بائنڈنگ ہے، تو وہ دو جلدیں ہوتی ہیں، اس کے بیچ میں پورا قرآن ہے نا. تو اب یہ قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح سے ایک ساتھ کمپائل کیا گیا. اس سے پہلے تک کیا تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا، ایک جگہ ایک ساتھ نہیں تھا لکھا ہوا. ایک صورت الگ لکھی ہوئی ہے تو دوسری صورت الگ لکھی ہوئی ہے. اور چونکہ صورتیں بھی مختلف اوقات میں نازل ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی، جب آپ مکہ میں تھے، آپ کو معراج کے موقع پر دی گئی، وہ آسمانوں پر دی گئی، لیکن بعد میں اس کو سورہ بقرہ میں ہی شامل کر لیا گیا. تو یہ جو ترتیب ہے قرآن کی، اس کی جو ترتیب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آیت ہے، اور پھر آیت جمع ہو کر ایک سورت بنتی ہے، پھر سورتوں کو جمع کیا گیا اور وہ پورا قرآن بن جاتا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کو ایک یونٹ کہتے ہیں، قرآن کا ایک چھوٹا یونٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور چھوٹی آیت اگر ہم دیکھیں، یعنی قرآن کی کئی آیت آپ کو ملے گی کہ ایک آیت تو اتنی بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی، اور کچھ آیت بہت چھوٹی ہیں. اور جیسے نون ہے، قاف ہے، اس کو آیت نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک لیٹر ہے یہ، لیکن الف لام میم یہ ایک پوری آیت کہلائے گی، کیونکہ تین لیٹرز کو مل کر یہ ایک لفظ بنا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نون ہے، قاف ہے، اس کو ہم آیت نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک ایک لیٹر ہے، لیکن الف لام میم تین لیٹر کا مجموعہ ہے، تین لیٹرز کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ ایک آیت کہلائے گی. اور اسی بنا پر جو ملے ہوئے حروف میں، جیسے الف لام میم تو حروف مقطعات ہو گئے، ہم اس کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے ہم اس کو، بلکہ الف لام میم پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ملے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک چھوٹی آیت ہے وہ مدہامتان کہلاتی ہے، اور جو بڑی آیت ہے قرآن کریم میں، جو سب سے بڑی آیت ہے یعنی لمبائی میں، کئی لائن میں آتی ہے، وہ آیت دین ہے. سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے آیت دین، جو سب سے زیادہ لمبی ہے. پھر اس سے چھوٹی آیت جو ہم کو ملتی ہے سورہ مزمل کا آخری رکو، یہ ایک ہی آیت ہے لیکن پورا ایک رکو میں آ گیا ہے. تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جملہ مکمل ہو گیا، یعنی اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جملہ مکمل ہو گیا، بلکہ پچھلے جملے کے ساتھ ہو سکتا ہے اگلے جملے میں تھوڑی بات مکمل کی گئی ہو. تو جیسے مثال ہے الف لام میم، اس کے معنی کوئی نہیں ہے، اور آیت کا مطلب کیا کیا جاتا ہے، نشانی. لیکن اب الف لام میم کا ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا کچھ، تو یہ بھی ایک نشانی ہے ایکچولی. تو یہ جو تقسیم ہے اس کی، کہ پہلے آیت میں اس کو تقسیم کیا گیا، پہلے زمانے میں جب قرآن لکھا ہوا تھا تو یہ ایسے آیتوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تھا، یعنی جو آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو گول دائرہ بنا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور گول دائرے سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت سے اگلی آیت سے جدا ہو رہی ہے، وہ الگ آیت ہے یہ الگ آیت ہے. لیکن اس زمانے میں جب انہوں نے لکھا تھا قرآن پہلے، تو اس طرح کے نشان نہیں لگائے تھے، ان کو یاد تھا کہ یہاں ایک آیت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقف کیا تھا، مطلب یہ ایک آیت ختم ہو گئی. آپ دیکھیں انہوں نے کتنا یاد رکھا ہوگا صحابہ اکرام نے، ماشاء اللہ. تو ایک آیت جو ہے مدہامتان، سب سے چھوٹی آیت ہے، یعنی ملے ہوئے الفاظ میں جس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ الف لام میم چھوٹی آیت ہے، الف لام میم بھی چھوٹی آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ الف لام میم حروف مقطعات میں آتے ہیں، لیکن پورا ایک ورڈ، ایک لفظ جو بنتا ہے وہ مدہامتان. اور سب سے بڑی آیت آیت دین ہے. پھر آیت الکرسی ہم سب جانتے ہیں، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. آیت الکرسی پوری کی پوری ایک ٹاپک کو بیان کرتی ہے، جبکہ وہ ایک ہی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات بیان ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ کیسے پتا چلا ہم کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اور صحابہ کرام اس کو لکھتے تو جب پتا چلا کہ یہ اس کو ایسے لکھنا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ کو معلوم تھا، جیسے آپ پر نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر آپ نے اس کو ویسے ہی پڑھ کر سنایا، تو پھر اللہ کے رسول جب لکھواتے آپ بولتے، صحابہ اکرام لکھتے، پھر صحابہ اکرام اس کو دوبارہ سے پڑھ کر سناتے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور پھر بتاتے کہ ہاں تم نے صحیح لکھا۔ پھر قرآن کریم میں ہم دیکھتے تقریباً 6,500 آیت ہمیں ملتی ہیں۔ اب بعض لوگ اس 6,500 آیت میں، کچھ لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں کمی کرتے ہیں، یعنی 6,000 تقریباً 300 آیت کا ہم کو ذکر ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے کہ کچھ کم ہے، کچھ کہتے کچھ زیادہ ہیں، تو کیوں یہ اختلاف ہے؟ تو وہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کریم کی آیت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سورے کے بیچ میں فصل ہے، یعنی سورے کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے کہ ایک سورہ ختم ہو رہا ہے، ایک سورہ مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہاں بس سورہ نمل میں جہاں پر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر یہ آیت ہے، ادروائز ہر سورہ کے سٹارٹنگ میں جہاں پر ہم لکھتے ہیں وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورت کے فصل کے لیے ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تو اسی سورہ کا حصہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی بنا پر تھوڑا سا اختلاف ہے، ادروائز دیکھا جائے تو سب ایک ہی بات ہے۔ پھر سورت کیا ہے؟ سورہ کے معنی اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو عربی زبان میں اس کے کئی معنی بنتے ہیں، فصیل، شہر پناہ، عمدہ اونٹ، مرتبہ، فضیلت، یہ سارے معنی بنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس کو سورتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، پہلی سورہ فاتحہ اور آخری سورت الناس ہے۔ تمام 114 سورتوں میں سب کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، لیکن صرف سورہ توبہ میں نہیں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ قرآن کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے آج ہمارے سامنے، کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا، جیسا پڑھا گیا، جیسا لکھوایا گیا، آج اسی طرح سے اسی سیم فارم میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور کیوں نہیں بسم اللہ لکھوائی جاتی یا پڑھی جاتی سورہ توبہ کے سٹارٹ میں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھوائی نہ پڑھی، تو صحابہ کرام نے اس کو ایز اٹ از رکھا، کہ صحابہ کرام نے بھی پھر نہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہ پڑھی۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ سورت کو جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے سورتوں کو، اور سورت جو اس کو کہا گیا ہے یا سورہ کہا گیا ہے، سور کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ہر سورت، ہر سورہ اپنی معنی اور حکمت کا ایک شہر بن گیا، سمجھے یہ شہر بن گئی۔ یہ سورتوں کی عظمت ہے یہ کہ ہر سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو لہٰذا ہر سورت کو ہمیں کبھی نہ کبھی پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے روزانہ ہم سیکوینس سے قرآن پڑھیں۔ کبھی ایک پیج، کسی کی عادت ہوتی ہے کوئی ایک پارہ پڑھتا ہے روزانہ، کوئی ایک سورہ پڑھتا ہے روزانہ، تو ہر سورہ پڑھتا جائے۔ تو اب انسان یہ نہ کرے کہ روزانہ بس چند سورتوں کو پڑھ لے اور باقی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، نہیں۔ جب پورا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے تو آپ بتائیے کیا پورا قرآن نہیں پڑھیں گے ہم لوگ؟ صرف کچھ 5 سورتیں پڑھ لیں گے؟ ایسا صحیح ہو سکتا ہے بھلا بتائیں؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے لیے نازل کیا، 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت کی اپنی جگہ ایک اہمیت اور ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تمام کے تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیے ہیں، تو آپ سوچیں اس کلام کی کتنی برکت ہوگی۔ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کچھ سوروں کو، صرف کچھ سوروں کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ تو ان سورتوں کے ساتھ ایک طرح سے ان کی بے حرمتی ہوئی۔ پھر یہ سورتوں کو کس طرح سے رکھا گیا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ کو کیوں رکھا گیا، پھر سورہ بقرہ کو کیوں، پھر سورہ آل عمران کو کیوں، اور پھر اس میں سورہ بقرہ میں بھی پہلی آیت الف لام میم ہے، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ سورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کی، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ایکچولی یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی تھی۔ کیوں اور کیسے؟ ہر سال رمضان میں جبریل امین آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے، یعنی قرآن خود پڑھ کر سناتے اور اللہ کے رسول پڑھتے جاتے، جو ابھی تک قرآن نازل ہو چکا تھا، اور جبریل امین ترتیب سے پڑھتے تھے قرآن کو، جیسے نازل ہوا تھا اس کے بعد جس ترتیب سے اس کو رکھنا تھا اسی ترتیب سے پڑھ کر سناتے تھے، اور اللہ کے رسول اس کو ویسے ہی پڑھتے، پھر آپ رمضان میں یا کبھی ویسے ہی صحابہ کرام کو پھر آپ پڑھ کر سناتے۔ تو پھر یہ ترتیب بھی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو توقیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، توقیفی۔ ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ڈالی گئی ہیں، جو نشان ڈالے گئے ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے، یعنی کہاں آیت ختم کرنی ہے، کہاں صورتیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، توقیفی ترتیب ہے اس کی، کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے وہ ترتیب کی ہے، نہ صحابہ کرام نے کی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو انداز ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے، نہ یہ کوئی کتاب کی طرح کا مضمون ہے. جیسے کتاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے کہ فلاں فرسٹ چیپٹر یہ ٹاپک پر ہوگا، سیکنڈ چیپٹر یہ ٹاپک پر ہوگا، تھرڈ چیپٹر یہ ٹاپک پر ہوگا، اور پھر اس چیپٹر میں اسی ٹاپک کے تحت بات کی جاتی ہے. جبکہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ سورہ بقرہ میں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے تو اچانک وہ قصہ ختم ہو جائے گا اور کفار مکہ کے بارے میں بات آ جائے گی، یا یہود کے بارے میں کوئی بات آ جائے گی، یا منافقین کے بارے میں کوئی بات آ جائے گی. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں آتے ہیں تو کبھی وہاں پر نصارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے، پھر ان سے مخاطب ہوتے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ فوراً اہل کتاب کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں کوئی دوسرے نبی کا قصہ آ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن انسان کے ذہن کے مطابق ہے کہ انسان کا ذہن، اس کی سوچ بھی ایسے ہی ہے، نہ یہ کوئی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح ہے، نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ کسی کا دیوان ہے. جیسے مثال موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی آپ پڑھ رہے تھے، کہیں اور آ جاتا ہے. پھر جنت کا ذکر کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ مختلف جگہ مختلف اوقات میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے. تو ایکچولی قرآن ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، تعلیم کے لیے آیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو حفاظت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، اور یہ نازل تو ہو چکا تھا پوری طرح، اور جب صحابہ کرام کے زمانے میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ لوگ کہتے کہ اچھا، جو مستشرقین ہیں، اور مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے کچھ لکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے انہوں نے 80% یا 70% یا بعض مستشرقین نے 50% صحیح لکھا ہے، حقیقت بیان کی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے تعصب، یعنی اپنی دشمنی نکالی ہے، تعصب کا اظہار کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تمہارے رسول کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا وہ تو کچھ اور تھا، نعوذ باللہ، اور اس کو بعد میں ابوبکر صدیق نے یا عثمان رضی اللہ عنہ نے چینج کروا دیا. تو ایکچولی مستشرقین کا پروپیگنڈا ہے، وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھا آپ لوگوں کا قرآن چینج ہو گیا. لیکن الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں، لوگ اس کی تحریفات میں لگے رہیں گے، اس کے معنی کی تاویل میں پڑے رہیں گے، لیکن اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور صحابہ کرام نے اس کی حفاظت ایسے کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ بھی اس کو محفوظ رکھا، اور بعد میں ان لوگوں نے عربی کے اشعار، مقولے، جو کہاوتیں ہوتی ہیں، یا آپ نے سنا ہوگا جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کہاوتیں ہی کہیں گے میرے خیال سے، تو عرب لوگوں نے، خود امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے تقریباً 10,000 اشعار یاد کیے، 10,000 عربی کے مقولے یاد کیے جو اس زمانے میں بولے جاتے تھے، اور وہ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ، تو یہ قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کے معنوں کے لیے ان سے مدد لی جا سکے کہ اس زمانے میں وہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے. تو زمانے جاہلیت کے اشعار کو بھی انہوں نے یاد رکھا اور محفوظ رکھا قرآن کی تفسیر کے لیے، کیونکہ قرآن کی تفسیر آپ صرف لغت کی مدد سے نہیں کر سکتے، کیونکہ لغت میں تو اس کے معنی کچھ، یعنی ایک ایک لفظ کے معنی عربی زبان میں کئی ہیں، بعض اوقات 10 معنی نکلتے ہیں، بعض اوقات 5 معنی نکلتے ہیں، تو ان تمام، اس زمانے میں وہ لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کے تمام اشعار یاد کر لیے تھے، تاکہ قرآن میں کوئی تبدیلی، قرآن کے معنوں میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. تو اب کیا ہوا کہ الحمدللہ یہ جو توقیفی تھی اس کی ترتیب، یعنی اس کی آیات بھی توقیفی ہے، جبریل امین ہر رمضان میں آتے، اللہ کے رسول کو پڑھاتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سناتے، اور آخری رمضان میں جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان گزارا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اس رمضان میں جبریل امین دو مرتبہ آئے قرآن کا دورہ کروانے کے لیے، اور پھر انہوں نے پورا قرآن اس ترتیب سے پڑھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نمازوں میں اس ترتیب سے پڑھتے تھے، تو صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ اچھا اس سورت کی ترتیب ایسی ہے. اور کیا ہو رہا تھا، قرآن جب، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے اور وحی کا سلسلہ شروع تھا، تو اس لیے قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، تو اس کو ایک جگہ لکھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگر لکھ لیتے تو پھر اور مشکل ہوتی، تو صحابہ کرام مختلف چیزوں پر اپنے پاس لکھ لکھ کر رکھ رہے تھے، لیکن ایک سرکاری کاپی کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتھورائزڈ کاپی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ کچھ آیتیں منسوخ ہو رہی تھیں، کچھ آیتیں نئی نازل ہو رہی تھیں، اور ابھی قرآن نازل ہونا بند نہیں ہوا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پورا ایک پیج سمجھے نازل ہوتا، کبھی پوری سورت ایک نازل ہوتی، اور کبھی صرف ایک لفظ کی بھی آیت اتری ہے. تو یعنی ایک آیت بھی کبھی اتری، کبھی ایک لفظ کے لیے بھی آیت آئی نازل ہوئی، اور کبھی پورا کی پوری سورت نازل ہوئی. تو اب یہ جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا تھا، جدا جدا لکھے ہوئے تھے سمجھے، اور کوئی ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ بہت فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرف سے فتنے ارتداد، یعنی لوگ اسلام سے خارج ہونے لگے، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور دو مختلف جگہوں پر جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے جو بہت پاورفل تھے، بہت زیادہ ان کی یعنی ساکھ تھی یا ان کا ہولڈ تھا. تو اب ان کے خلاف جنگ کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو بھیجا، مختلف محاذ پر جنگ لڑنی پڑ رہی تھی. اب اتنے سب طرف جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، تو ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ یمامہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اس جنگ میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے. ایک روایت کے مطابق 300 سے زیادہ صحابہ اکرام شہید ہوئے اس میں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. تو بہرحال جب اتنے سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں جو قرآن جمع ہے اور اتنے تیزی سے یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے، یا پھر اگر ان کو یاد نہیں رہے گا تو اتنی جلدی دوسرے لوگ کیسے یاد کریں گے. تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر مشورہ دیا کہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم قرآن کو ایک جگہ لکھ کر رکھ لیں، یعنی سرکاری کاپی. یعنی ابھی تک کیا تھا، صحابہ اکرام کے پاس اب پرائیویٹلی اپنی اپنی کاپیز تھی، اپنے اپنے نسخے تھے، اپنے اپنے پاس انہوں نے لکھ کر رکھا تھا. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی نسخہ تھا، ان کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس لکھا ہوا قرآن موجود تھا، خود عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس لکھا ہوا قرآن ان کا موجود تھا، لیکن ایک سرکاری کاپی نہیں تھی. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم قرآن کو ایک جگہ لکھ کر، یعنی گورنمنٹ کے انڈر لکھوا کر رکھ لیتے ہیں. پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں مانے، کہنے لگے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اسے ہم کیوں کریں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ عمر مجھے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے شرح صدر ہو گیا. شرح صدر کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان آ جانا، یعنی اس کام کے لیے راضی ہو جانا. تو وہ کہتے کہ مجھے شرح صدر ہو گیا اور میں نے اس بات کی اجازت دے دی، اور خود عمر رضی اللہ عنہ ہی کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو جمع کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں نہیں تھا، مختلف تختیوں پر، ہڈیوں پر جمع تھا. جمع بین الدفتین، یعنی دو جلدوں کے درمیان، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. پھر ایسا ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو ہیڈ بنایا گیا. پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ ہر کوئی آپ کے پاس آ کر قرآن سنائے جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس نے لکھا تھا. اور پھر وہ آ کر گواہی دے، اپنے ساتھ ایک گواہ بھی لائے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ان کی زندگی میں میرے پاس کا لکھا ہوا یا قرآن پڑھ کر سنایا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یعنی میرے پاس صحیح لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ گواہ بھی ساتھ ملائے کہ ہاں میرے ساتھ اس وقت یہ فلاں فلاں صحابی موجود تھے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ماشاء اللہ اسٹرانگ تھے، ان سے ہر کوئی بہت ڈرتا تھا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ نہ ان کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتا تھا، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا ڈرتے تھے سب ان سے، ایون بڑے بڑے صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہم. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، ان کے ساتھ زید بن ثابت تھے، وہ ہیڈ تھے اس کے. کیوں؟ کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نزدیک رہتے تھے، اور نوجوان سے صحابی تھے، بہت ذہین تھے ماشاء اللہ. صرف 15 دن میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی، ہیبرو، تاکہ جو ڈیلیگیشن آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پھر ترجمان وہی لوگ ہوتے تھے، یہود ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا نہ کہ وہ ہماری طرف سے غلط بات پہنچا دیں، تو کون ہے جو یہ زبان سیکھے گا. تو اللہ کے رسول کے کہنے پر زید بن ثابت نے صرف 15 دن میں یہ زبان سیکھی تھی ماشاء اللہ. تو بہت ذہین تھے اور لکھتے تھے قرآن کو، لکھنا پڑھنا ان کو آتا تھا. تو اللہ کے رسول کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو اس کا ہیڈ بنایا. پھر وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر ابوبکر مجھ سے پہاڑ ادھر سے ادھر رکھنے کو کہتے تو وہ آسان تھا، بجائے اس کی کہ قرآن کو جمع کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اور اللہ کے کلام کو ایک جگہ کمپائل کرنا، جمع کرنا، جو کہ اللہ کے رسول کی حیاتی میں نہیں ہو سکتا تھا اور ہو سکتا بھی نہیں تھا, کیوں کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا, کیسے ابھی ختم کر دیتے لکھنا. ہو سکتا جو آیت نازل ہوتی اس کو آپ فرماتے کہ اس کو یہاں نہیں فلاں جگہ رکھ دو اس آیت کو, تو ابھی کر ہی نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا یہ کام شروع ہوا. تو اب طریقہ کار کیا تھا, کوئی شخص قرآن کی لکھی ہوئی آیت لاتا, اور زید بن ثابت حافظ قرآن بھی تھے, خود عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے, پھر وہ شخص آ کر سناتا اس آیت کو, کیونکہ وہ حافظ بھی تھے وہ اس کو ویریفائی کرتے. یادداشت سے کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک لکھی نہ جاتی جب تک کہ دو گواہ گواہی نہ دیتے. ایک نہیں دو گواہ تھے, آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی یہ آیت, اور پھر سنائی بھی تھی اللہ کے رسول کو لکھتے وقت, تو وہ دو گواہ لاتا. اب آپ دیکھیں کہ جو عرب تھے وہ عربی پڑھ لیا کرتے تھے بغیر زیر زبر کے, تو جس وقت یہ قرآن جمع کیا گیا اور لکھا گیا تو اس میں زیر زبر نہیں تھے, اعراب نہیں تھے, بغیر زیر زبر کے لکھے گئے تھے. اور یہ جب اردو جب بولی جاتی تھی, ایک دور ایسا بھی تھا اردو پر جب اردو کے بہت زیادہ مشہور لوگ تھے اردو داں سمجھے, تو وہ لوگ بغیر نقطوں کے کہا جاتا ہے خط لکھا کرتے تھے, اور اگر کسی کو نقطوں کے ساتھ یا اعراب کے ساتھ خط لکھ دیا جاتا تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا, کیونکہ آپ کیا سمجھتے کہ مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی لہٰذا نقطے لگا کر بھیجے ہیں. تو ایسے ہی عربوں کے یہاں پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے, وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے, بغیر نقطوں کے وہ لوگ پڑھا کرتے تھے. آپ سوچیں ہمارے لیے کتنا مشکل ہے آج, اگر نقطے نہ ہوں تو ہم کیسے پڑھیں گے عربی, لیکن وہ لوگ بغیر نقطوں کے لکھا کرتے تھے. تو پہلا قرآن جو لکھا گیا وہ بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے لکھا گیا, نہ کوئی زیر زبر, نہ کوئی پیش, نہ کوئی نقطے تھے, اور ان کو یاد بھی تھا ماشاء اللہ, ان لوگوں کو حفظ تھا قرآن. تو بہرحال یہ لکھا گیا, اور پھر ایک انہیں جمع بین الدفتین, یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک گتے دو گتوں کے درمیان, یعنی ایک جلد ایک طرف اور دوسری جلد دوسری طرف, اور یہ بہت لمبا قرآن تھا, کیونکہ آپ دیکھیں پیپر اتنا باریک نہیں تھا, یہ پتوں پر جیسے پتوں کے پیپر بنائے جاتے ہیں درخت کے پتوں کے, اس کا پیپر تھا, یہ بہت موٹا پیپر تھا. تو بہت موٹا پیپر تھا اس وجہ سے یہ بہت موٹا سا بنا قرآن, ظاہر سی بات ہے اتنی ساری آیت اس میں لکھی گئی, 6,500 آیت. تو جب اس قرآن کو جمع کیا گیا اور پھر اس کو ویریفائی کیا گیا, اور پھر جب اس کو لکھ لیا گیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کتاب کا نام کیا رکھیں, تو الگ الگ مشورے آئے, کس نے کہا کہ اس کا نام تورات رکھ دو, کس نے کہا کہ انجیل رکھ دو, کیونکہ وہ کتابوں کا وہ نام تھا, کہا کہ نہیں یہ تو اہل کتاب کے نام ہے اور ان کی کتابیں ختم ہو گئی تو ہم وہ نام نہیں رکھیں گے, کسی نے کہا الکتاب رکھ دو. بہرحال پھر اس کتاب کا نام مصحف رکھا گیا, صحیفوں سے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ, تو یہ صحیفوں سے پھر اس کا نام مصحف رکھا گیا. مصحف کہا جاتا تھا اس کو, کہتے ہیں ماں کو بھی, اور عربی زبان میں اصل میں کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں, بنیاد کو کہتے ہیں, تو جڑ یا بنیاد یا پھر کیونکہ اس ماں سے ہی سارے بچے یعنی پوری اولاد پھیلتی ہے, تو اس لیے اس کو مصحف کہا جاتا تھا. اور یہ نسخہ ایک طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے تیار ہو گیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہو گیا تھا, لیکن اس میں نقطے اور اعراب نہیں تھے. اب کیا ہوا, دھیرے دھیرے حالات اور بدلتے گئے, یعنی اسلام ماشاءاللہ بہت دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا وہ بھی گزر گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اشاعت قرآن سب سے زیادہ ہوئی, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو اشاعت قرآن کا دور کہا جاتا ہے. قرآن سے لوگوں کو اتنی محبت, اتنا شغف, اتنی دلچسپی ہو گئی تھی, اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے اپنے تمام جو ان کے گورنرز ہوتے تھے, ان کے ملٹری میں لینے کے جو لوگوں کو تقاضے تھے یا ان کی ریکوائرمنٹ تھی, وہ کہتے تھے کہ جو قرآن کا حافظ ہوگا, جو قرآن کو سمجھتا ہوگا اس کو لیا جائے. جو قرآن کا حافظ ہوتا اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی, جو قرآن کو زیادہ اچھے سے سمجھتا اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی. تو ایک طرح سے قرآن کا شوق لوگوں کے دلوں میں بڑھ گیا تھا, اور جگہ جگہ عمر رضی اللہ عنہ نے فورسفلی حکومت کی طرف سے یہ آرڈر جاری کر دیے تھے کہ ہر گھر میں سورہ بقرہ, سورہ احزاب, سورہ نور, سورہ نساء ضرور عورتوں کو پڑھائی جائے, اور یہ فلاں فلاں صورتیں تو ضرور جس میں زیادہ احکامات تھے اس کو پڑھائی جائے. اور پھر آپ نے مقرر کر دیا تھا کہ ہر جگہ مسجد میں, ہر جگہ قرآن, کہا جاتا تھا کہ مسجد سے متصل ایسی عمارتیں بنوا دی گئی تھی جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا, مسلسل یہ کام ہوتا تھا. تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی اشاعت کا کام بہت زیادہ ہوا, بہت کثرت سے لوگوں نے حفظ کیا, کثرت سے لوگ اس کی تفسیر کی طرف آئے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ کام عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ ہوا ماشاء اللہ. تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا, تو اس وقت چونکہ بہت دور دراز کے علاقوں میں اسلام پھیل گیا تھا اور یہ لوگ نان عربز تھے اور یہ ویسے پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام بھی اتنے زیادہ نہیں رہے تھے کہ ان کو جا کر تعلیم دیتے. تو اب کیا ہوا کہ قرآن پڑھنے پر اس کے پڑھنے میں اختلافات ہونے لگے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام عرب سے باہر گیا تو ایک جگہ جہاں جنگ ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ صحابہ کرام آرمی کے ساتھ وہاں گئے. آذربائیجان کا علاقہ تھا جو ہم سب جانتے ہیں, رشیا کی طرف کا علاقہ. تو حذیفہ بن یمان بھی اس جنگ میں شامل تھے. قسطنطنیہ یا اور بھی جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں پر یہ لوگ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے, جہاد کے لیے. تو اب دیکھا کہ جب وہاں پر جنگ میں جو ملٹری میں لوگ قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو اس پر قراءتوں پر لڑائی ہو رہی ہے, اور قراءت میں جب مختلف قراءت تھی پڑھنے کا طریقہ اس پر وہ لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں. جیسے مثال کل کاف لام, اگر چھوٹے کاف جو مرکز کے ساتھ کاف ہوتا ہے تو کاف لام کل کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کھاؤ. اور کاف لام دو نقطوں کے ساتھ کل ہے تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہو, ہے نا. کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجیے, اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھا. تو اب یہ قاف اور کاف کا فرق کیوں؟ کیونکہ وہ نان عرب تھے, ان کو سمجھتا نہیں تھا, اور یہ قراءت پر اختلاف ہو رہا تھا. اب جو کچھ لوگ پڑھ کے سنا رہے تھے, سننے والوں نے سنا کل اور لکھنے والے نے لکھ لیا کل. تو لکھنے والے نے جب کل لکھ لیا تو کل کا مطلب کل ہو گیا, کھا لو. تو اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی. تو اب جب اس کو دیکھا گیا, کیونکہ جو اس کی ڈکٹیشن تھی اس میں اختلاف ہوا, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ قریش کے رسم الخط میں لکھا جائے گا قرآن. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی عثمان رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام کو کہ جب اگر لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ قراءت پر اختلاف ہونے لگے, اور لوگ بھی جب کسی سے سن کے لکھ رہے تھے, اور چونکہ وہ عرب لوگ نہیں تھے, عربی نہیں جانتے تھے, تو وہ اسپیلنگ مسٹیکس ہونے لگی ان کی. لیکن یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی کہ اب جب آپ عربی لکھتے ہیں تو اس میں سے ایک چھوٹے سے نقطے کے فرق کی وجہ سے بالکل معنی بدل جاتے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایون پڑھنے سے بھی اگر زبر ہے اور زیر آپ نے پڑھ لی, یا پیش اور زبر کو آپ نے بدل دیا, تو فائل مفعول ہو جاتا ہے, مفعول فائل بن جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی جسارت تھی. تو لہٰذا حذیفہ بن یمان نے جب دیکھا کہ اس طرح سے قراءت میں اختلاف ہو رہا ہے, لوگ قرآن کو صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, تو وہ فوراً کہا جاتا ہے کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اتنا تیز سفر کر کے پہنچے عثمان رضی اللہ عنہ, اس وقت خلیفہ تھے. جب وہ مدینہ پہنچے تو عثمان رضی اللہ عنہ پر رات کا وقت تھا, آرام کا وقت تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی جگائیے امیر المومنین کو, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. اور بہت دور سے اتنے تھکے تھکائے آئے تھے سفر سے, لیکن فوراً انہوں نے ملاقات کی. عثمان رضی اللہ عنہ جب ان سے ملاقات کی تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اے امیر المومنین, امت کو ایک قراءت پر جمع کریے, ورنہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا, اور یہ امت میں اختلافات بڑھتے جائیں گے, اور امت لڑ پڑے گی آپس میں یہ قرآن کی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی فوراً ایک میٹنگ بلائی گئی, تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے سب کو جمع کیا گیا, اور پھر سب سے یہ بات رکھی گئی کہ کیا کیا جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس نسخہ لکھا ہوا ہے, ابو بکر صدیق کے دور کا لکھا ہوا نسخہ, اس نسخے کی کاپیز کرواتے ہیں, اور ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ کے ذریعے اس پر لکھواتے ہیں, اس کو لکھواتے ہیں. اب کس کے طریقے پر لکھوا رہے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, تو قریش کے قبیلے کی جو بول چال کی عربی تھی اس طریقے پر لکھا جائے گا. اور کیوں؟ آپ دیکھیں اس کی اہمیت ہے, کیونکہ ہر جیسے جو حیدرآباد کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ حیدرآباد کے لوگ کینچی کو خینچی کہتے ہیں, لیکن ہر کوئی سمجھ جائے گا جب وہ بولیں گے خینچی, لیکن لکھا کیسے جائے گا؟ کینچی ہی لکھا جائے گا. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ, کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں, مجھے تو پہلے نہیں معلوم تھا, کچھ دن پہلے ہی معلوم ہے کہ پنجابی میں چاقو کو وہ لوگ کاچو کہتے ہیں. یعنی آپ کتنا بھی کہیں زبان ان کی پلٹتی نہیں ہے, وہ کاچو ہی کہیں گے. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے ہندوستان میں بھی بولے جاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر کچھ الفاظ کو الٹ دیا جاتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال کہا گیا کہ اب کیسے لکھوایا جائے, تو کہا گیا کہ قریش کے ڈائلیکٹ پر لکھوایا جائے, یعنی قریش کے رسم الخط, یعنی جو لکھنے کا طریقہ ہے, جو ٹیکسٹ ہے, وہ کس طریقے پر لکھا جائے گا؟ وہ قریش کے رسم الخط پر لکھا جائے گا. تو اس میں کیا گنجائش ہے جو آج, یعنی تمام قرآن جو سبا قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب جبریل امین اس کو لے کر نازل ہوئے تھے تو اس وقت سہولت رکھی گئی تھی کہ اگر کسی کی زبان نہیں الٹتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے پڑھ لے, لیکن اس سے معنی میں تبدیلی نہ ہو. لیکن اس سے کیا ہو رہا تھا بعد میں دھیرے دھیرے, اب لوگوں کو جب نہیں معلوم ہوگا تو وہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر لیں گے. جب عرب تک تھا تو ٹھیک تھا, لیکن باہر کے لوگوں کو تو اس طرح سے نہیں معلوم ہوگا, تو کوئی ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ چاہیے تھا. تو اب جیسے عربی میں اگر آپ مصحف اٹھا کر دیکھیں, آپ اپنے پاس کا مصحف کھول کر دیکھیں, اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو عربی کا مصحف ہے وہی فالو کریں. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس طرح سے اختلاف قرآت ہو رہی ہے اور صحابہ کرام بھی اس بات پر پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہم لکھوا لیتے ہیں، انہیں قریش کے رسم الخط پر لکھا جائے گا، جس طرح سے قریش لکھا کرتے تھے یا قریش پڑھا کرتے تھے، چونکہ اللہ کے رسول قریش سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا اس کو اسی ٹیکسٹ پر، اسی ڈائلیکٹ پر لکھا گیا۔ جیسے اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عربی مصحف رکھیں اپنے پاس، اس سے بہت فائدہ ہوگا یقین جانیے۔ تو آپ لوگ اپنے پاس عربی کا مصحف رکھیں اور اسی سے پڑھنا آپ سیکھیں، اسی کے مطابق پڑھنا آپ سیکھیں، تو آپ قرآن کو املا نہیں کروا سکتے، یعنی قرآن کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، قرآن کاپی ہی کیا جائے گا، قرآن کو نقل کیا جائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، لکھ لیں، یاد رکھ لیں کہ قرآن کا املا نہیں کروایا جا سکتا، قرآن کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، جس کو ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں، تو مصحف عثمانی مطلب عثمان رضی اللہ عنہ نے جو رسم الخط پہ لکھوایا تھا، اسی رسم الخط پہ قرآن کو لکھا جائے گا۔ اور اس کی مثالیں آپ اپنے قرآن، اگر آپ کے پاس عربی مصحف ہو تو آپ دیکھیں، جیسے مالک ہے، ہم مالک جب لکھتے ہیں تو میم الف زبر ما لام کاف زیر لکھ مالک ہے نا، تو اب یہ مالک جو ہے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں مالک آپ کو میم پر کھڑا زبر اور لام کاف ایک ساتھ ملا کر لکھا ہوا ملے گا۔ اب مالک ایسا لکھنے کا فائدہ کیا ہوا دیکھیں، یعنی تمام جو قرآت تھی، تمام جو لکھنے کے ٹیکسٹ تھے، اس کو اس قریشی ڈائلیکٹ میں جمع کر دیا گیا۔ تو مالک لکھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ اس کو مالک بھی پڑھ سکتے اور اس کو ملک بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور ملک مقتدر، اقتدار والا، بادشاہ حقیقی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں دونوں معنی سب آ گئے، یعنی کوئی معنی چینج نہیں ہوئے، صرف اس طرح سے لکھنے سے کیا ہو گیا کہ مالک بھی پڑھ سکتے آپ اس کو، اور ملک یعنی پڑھا زبر کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ملک، اور کھڑا زبر کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو مالک۔ لیکن اگر آج آپ جب ایک دفعہ میم الف زبر ما لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ مالک میں وہ ملک کے معنی نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ ملک لکھتے ہیں تو اس میں کھڑے زبر کے ساتھ اس کو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قریش اس کو اسی طرح لکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قریش کا جو ڈائلیکٹ تھا، لکھنے کا طریقہ جو تھا، وہ کتنا صحیح تھا کہ اس میں دونوں طریقوں سے پڑھا جائے گا، معنی میں اور وسعت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی مالک کے معنی مالک ہی ہے اور ملک کے معنی بھی مالک ہے۔ تو اگر آپ اپنے قرآن اٹھا کر دیکھیں، اگر کہیں پر میم پر کھڑا زبر کے ساتھ مالک نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ نسخہ نہیں ہے قرآن کا، مستند نسخہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے ہی لوگوں نے جن کو نہیں آتا قرآن، جو مصحف عثمانی پر نہیں لکھتے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ابراہیم الگ طریقے سے لکھا گیا ہے، باقی پورے قرآن میں ابراہیم الگ ہے، یعنی کہیں پر کھڑا زبر کے ساتھ ہے ابراہیم اور کچھ جگہوں پر الف کے ساتھ ہے ابراہیم۔ تو یہ جو ہے قرآن کی ایکچولی نقل کی جاتی ہے، قرآن کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے لکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ میں سے سب الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے، الگ الگ طریقے سے لکھیں گے۔ قرآن کو آپ کو دیکھ کر ہی لکھنا پڑے گا، کاپی کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ماشاءاللہ، ایک تو لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر کے اور اس کو لکھوا کر، یعنی قرآن کی حفاظت لکھ کر اور یاد کر کے ہوئی ہے۔ پھر یہ مصحف عثمانی جو ہم آج کہتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، جو اسٹینڈرڈ نسخہ ہے قرآن کا، وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ تو کیوں کہلاتا ہے؟ اس بنا پر علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو جزائے خیر دے، رضی اللہ عنہ کو، کہ انہوں نے ایک قرآت پر تمام لوگوں کو جمع کروایا، اور اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرواتا، سبحان اللہ۔ اور لوگ الزام لگاتے ہیں، نادان لوگ، عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ نعوذ باللہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ قرآن کو چینج کر دیا اور جو لوگوں کے لکھے ہوئے نسخے تھے اس کو جلا دیے۔ تو اب دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب یہ کمیٹی بنی، اور اب اس کمیٹی میں پھر زید بن ثابت تھے ماشاءاللہ، عبداللہ بن زبیر تھے، زید بن ثابت، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور حارث بن ہشام، یہ چار لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ جب بھی لکھنے میں کچھ اختلاف ہوگا یہ لوگ لکھیں گے ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ کے مطابق، اور جہاں پر بھی اختلاف ہوگا تو جو اس وقت اکابرین صحابہ تھے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان سے پوچھیں گے، ان سے رائے لیں گے، اور جو اس میں قریشی صحابہ تھے ان سے خاص طور سے رائے لی جائے گی، اور اس قریش کے طریقے پر لکھا جائے گا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم، گھڑیاں اپنی اپنی ٹائم پر کر لو، ہے نا، یا آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کے حساب سے، اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے گھڑی چیک کر لیتے ہیں اپنی، اور چینج کر لیتے ہیں اپنا ٹائم۔ جو گرینویچ ٹائم ہے، ایک اسٹینڈرڈ ٹائم جو ورلڈ وائڈ چلتا ہے، تو وہ ٹائم سب لوگ اس حساب سے اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، جس کو کہیں جانا ہو، دوسرے ممالک میں جانا ہو۔ پھر یہ تو ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ اچھا اچھا اپنی اسپیلنگ چیک کر لو۔ اب اسپیلنگ میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لکھنے والے کچھ اور لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی سپیلنگ یعنی اسی ورڈ کو کچھ اور سپیلنگ کے ساتھ لکھتے ہیں. لیکن جو قرآن تھا وہ قریش کے رسم الخط پر لکھوایا گیا. قریش جس جو زبان بولتے تھے اور جیسا لکھتے تھے اس ٹیکسٹ پر اس کو لکھوایا گیا, اسی طرح سے اس کو لکھوایا گیا تاکہ اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے کسی اور کی طرف سے. جیسے الگ الگ خطوں کی الگ الگ لکھنے کی ہوتی ہے, مطلب جو رسم الخط ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا قینچی, کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں قینچی ہے لیکن وہ قینچی ہے. پھر اسی طرح سے کچھ اور یعنی کہیں کچھ اور جیسے حروف ہیں, ہم کو بچپن سے وہاں پر حروف پڑھایا گیا اور اس کو کچھ لوگ حروف بولتے حرف کہتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ فرق ہوتا ہے اردو میں بھی. جیسے کہ ایروپلین ہے, اب آپ اس کو برٹش اگر حساب سے پڑھیں, جو برٹش انگلش ہے اے ای آر او پی ایل اے این ایروپلین ہے نا, اور اگر آپ اس کو امریکن وے میں پڑھیں یا لکھیں تو اے آئی آر او پی ایل اے این اس طرح سے ایروپلین ہوتا ہے. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لکھتے کچھ اور ہیں لیکن پڑھتے اس کو کچھ اور ہیں. جیسے نائف, ہم سب جانتے ہیں کہ نائف میں کیا سائلنٹ ہے, جب آپ نائف کہیں گے تو کے اس میں کیا ہوگا, سائلنٹ ہوگا, حالانکہ لکھتے ہیں ہم لیکن پڑھتے نہیں ہیں اس کو. اسی طرح سے نالج, اس میں بھی کے کیا ہے, سائلنٹ ہے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جو قریش کا طریقہ تھا اس پر لکھوایا گیا. اس زمانے میں کیا تھا, مختلف قبیلوں کی مختلف بولیاں تھیں. جیسے کچھ لوگ شین کو سین پڑھتے تھے, کچھ سین کو شین پڑھتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبان ہی نہیں الٹتی تھی. جیسے آج بھی آپ دیکھیں جو مصری لوگ ہیں, آپ کتنا بھی ان سے کہیں جیم کو وہ گاف ہی بولیں گے. جیسے ان کے اگر جن کا نام جبریل ہوتا ہے تو گبریل بولتے ہیں اس کو وہ لوگ, جدہ کو گدہ کہتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح سے وہ جتنے بھی جیم سے جو لیٹرز یا ورڈز آتے ہیں, سوری جیم سے جتنے بھی ورڈز آتے ہیں وہ سب کو گاف بولتے ہیں. لیکن قرآن کے لیے الحمدللہ ان کی زبان الٹ جاتی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں قرآن, اگر پوری دنیا میں اگر آپ ایجپشن لوگوں سے قرآن پڑھوا لیں, اور مشہور تھا ایجپشن لوگوں کے قرآن پڑھنا, اس کے بارے میں ایک بہت مشہور مقولہ بھی ہے. سوری میں تھوڑا سا فاسٹ ہو رہی ہوں کیونکہ ٹائم میں ہم کو ختم کرنا ہے, کہ نجد کے علاقے میں یعنی نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں قرآن, پڑھا گیا ایجپٹ میں اور لکھا گیا اسپین میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی خطاطی بہت مشہور تھی اسپین کی, اسی لیے انک وہاں پر وہاں کی انک بھی بہت مشہور تھی اسپین کی. تو بہرحال یہ مشہور بات ہے. یہ شام میں لکھا گیا, یہ بھی کہا جاتا ہے سیریا میں, کیونکہ وہاں پر بھی زیتون ہوا کرتی تھی تو وہاں کی جو انک تھی بہت مشہور تھی, بہت بہترین انک ہوتی تھی وہاں کی. تو یہ ایک مقولہ مشہور ہے. بہرحال تو الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ بولیاں تھیں, اس میں کچھ الفاظ وہ لوگ تھوڑے سے چینج کر کے کہتے تھے. اسی لیے پھر یہ اختلاف ہوا کہ کیسا لکھیں. تو پھر قریش کے رسم الخط پر لکھنے کا ڈیسائیڈ کیا گیا. اور پھر جب کہیں ان کو کہیں مشکل پیش آتی تو پھر اس کو وہ قریش کے لوگوں ہی سے پوچھ لیتے اور پھر اس کو اسی طریقے سے لکھتے. ٹھیک ہے, جیسے مالک کیسے لکھیں, کہ میم الف کے ساتھ لکھیں کہ میم کھڑا زبر کے ساتھ لکھیں, تو میم کھڑا زبر کے ساتھ لکھا گیا. تو ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ موجود نہیں تھا ابھی تک, تو صحابہ اکرام کو جمع کر کے رائے پوچھی گئی. پھر ایک معیاری نسخہ ایک اسٹینڈرڈ پر سب مصحف کو جمع کیا گیا اور پھر اس کی کاپیز بنوائی گئی. اور کہاں سے لیا گیا قرآن, جو مصحف ام تھا, جو کس کے زمانے میں لکھوایا گیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لکھوایا گیا تھا اسی مصحف سے. بس عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا کیا کہ اس مصحف کی کاپی کروائی, ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ پر اس کو لکھوایا, سمجھے. ٹھیک ہے, اور اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ پر لکھوا کر اس کے 6 یا 7 نسخے, کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 5 کاپیز اس کی بنوائی انہوں نے اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 کاپیز بنوائی, اور اس کو الگ الگ اسٹیٹس میں بھیج دیا. جیسے ایک بحرین میں بھیجا گیا, ایک مکہ, ایک مدینہ میں, ایک کوفہ یا بصرہ میں, اس طرح سے. تو اس کی 5 یا 7 کاپیز کروائی گئی, مکہ, شام, بحرین, یمن, بصرہ, کوفہ, مدینہ. اور کیوں یہ کام کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے, تاکہ پوری امت ایک رسم الخط پر جمع ہو جائے. آج بھی ترکی میں اگر آپ دیکھیں, ترکی کا ایک میوزیم ہے بہت مشہور ہے جہاں پر پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس میں بہت سارے پرانے نوادرات ہیں موجود, جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن بھی, جو ان کا ذاتی نسخہ تھا قرآن کا, جس میں جس وقت وہ شہید ہوئے تو وہ نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا, وہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے. اور یہ صحابہ کرام نے ہی اس کو قرآن کو ایکچولی 7 اجزاء میں تقسیم کیا تھا, کیونکہ وہ لوگ 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے, جس کو منزل کہتے ہیں. 7 منزلیں ہیں قرآن کی. یہ صحابہ کرام نے منزلیں تقسیم کی تھی تاکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن پڑھنا ان کا مکمل ہو جائے. تو جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو اس وقت ان کے پاس وہ نسخہ تھا, اور اس وقت اس پر کچھ خون کے دھبے بھی ہیں کہا جاتا ہے. بہرحال واللہ عالم. تو علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، انہوں نے سب کام صحابہ کے مشورے سے کیا، اور میں اگر ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا. پھر اس زمانے میں نقطے اور حرکات کا رواج نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ عرب لوگ تو اس کو پڑھ لیتے تھے بغیر نقطوں کے، لیکن جو غیر عرب تھے وہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اور جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے سمجھیں قرآن کوئی استاد سے اگر نہیں پڑھا انگلش، مطلب مثال کے طور پر اگر ہم نے اسکول میں انگلش نہیں پڑھی تھی، تو اب جیسے منٹ ہے، تو منٹ کیسے لکھا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کی اسپیلنگ، تب اس کو کوئی پڑھنے والے مائنیوٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ آئی آتا ہے اس میں. جیسے اب آر ای ڈی ریڈ ہے اور آر ای اے ڈی ریڈ ہے، تو اب یہ جن لوگوں نے نہیں کسی ٹیچر سے پڑھا ہے تو وہ دونوں کو ریڈ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ آر ای ڈی بھی ریڈ ہو سکتا ہے اور آر ای اے ڈی بھی ریڈ ہو سکتا ہے. تو اب اہل عرب تو سمجھتے تھے کہ کہاں نقطے ہیں اور کہاں اعراب ہیں، کہاں زیر ہے، کہاں زبر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں حرکات ہیں. لیکن جو غیر عرب تھے، جو نان عرب تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے. عجمی لوگوں کو پرابلم ہونے لگا، جو عام طور پر سن کر، یعنی جب سن کر آپ پڑھتے ہیں تو پھر صحیح آپ کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اگر آپ نے بغیر سنے خود سے پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس میں آپ غلطی کر سکتے ہیں. تو اب اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے قاری بھی بھیجے. یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ نسخے لکھوا دیے اور نسخے بھیج دیے، بلکہ انہوں نے ان نسخوں کے ساتھ اس کو پڑھانے کے لیے قاری بھی بھیجے. پھر جگہ جگہ وہ قاری گئے اور ان قاریوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا. تو قرآن کو نقل کرنا ہوتا ہے اپنی طرف سے، آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے. پھر اب کیا ہوا کہ جب قاری بھی بھیجے گئے تو پھر پڑھانے والے بھی موجود تھے ماشاءاللہ، اور ایک نسخہ، اسٹینڈرڈ نسخہ بھی موجود تھا، اس لیے لوگوں نے پھر اس پر سے دیکھ کر کاپیز کروائی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جو لوگوں کے ذاتی نسخے تھے، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ایک اسٹینڈرڈ نسخہ تیار ہو گیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ کاپی تیار ہو گئی ہے قرآن کی، لہٰذا اب جو اپنے پاس پرسنل لکھے ہوئے آپ لوگوں کے نسخے وہ جلا دیں. کیونکہ پھر بعد میں کیا ہوگا، لوگ کہیں گے اچھا دیکھو قرآن یہ تو ایسا لکھا ہوا ہے اور ان کے پاس وہ لکھا ہوا ہے، پھر تو اور اختلاف ہوگا، اور الجھاؤ پیدا ہوگا، اور لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا کام کیا کہ جو ذاتی نسخے تھے لوگوں کے خود کے لکھے ہوئے پرانے زمانے کے، اور ان کے اپنے قبیلے کے ٹیکسٹ پر لکھے ہوئے تھے وہ نسخے، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ اختلاف اور پیدا ہونے کی بات ہے، لہٰذا جو اپنے ذاتی نسخے ہیں وہ جلا دیے جائیں. تو اس پر مستشرقین بہت واویلہ مچاتے ہیں اور کہتے کہ دیکھا عثمان نے سب نسخے جلا دیے اور خود اپنا لکھوایا ہوا قرآن رکھ دیا. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خود سے نہیں لکھوایا تھا قرآن، یہ وہی قرآن تھا جو ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا گیا تھا. اس قرآن کی بس کاپیز کی گئی اور اس کا جو لکھنے کا طریقہ تھا اس کو قریش کے ڈائلیکٹ پر لکھا گیا، سمجھا، قریش کے رسم الخط پر لکھا گیا، بس اتنا ہی کروایا عثمان رضی اللہ نے. تو اسی لیے عثمان رضی اللہ کو ہم جامع القرآن نہیں کہہ سکتے، جامع قرات القرآن کہہ سکتے ہیں، کہ عثمان رضی اللہ نے ایک قرات پر سب کو جمع کروایا، یعنی ایک جیسے قرات، جو پہلے مختلف قراتیں تھیں عثمان رضی اللہ نے بس اتنا کیا کہ ان سب کو ایک قرات پر جمع کر دیا، اور اس میں وہ قرات کا طریقہ باقی رکھا، یعنی دوسرے طریقے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو پھر اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اور بھی حالت، یعنی جو ہے مسلمان آگے پھیلتے گئے، بڑھتے گئے. اب پھر اس کو نقطوں اور اعراب کی ضرورت پڑی، جو عجمی لوگ تھے وہ بغیر اعراب اور نقطوں کے پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ غلط پڑھ رہے تھے اس کو. پھر علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، جو علی رضی اللہ عنہ کے بہت مشہور اسٹوڈنٹ تھے، ابو الاسود دولی، حسن بصری، یحیی بن یامر، یہ تین مشہور اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ابو الاسود دولی نے خاص طور سے اس کے اوپر زیر، زبر اور پیش ڈالے، تاکہ لوگ جو عجمی لوگ ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں قرآن کو، اس میں وہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں. تو یہ بعد میں اس طرح سے نقطے ڈالے گئے، اور یہ بات غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے نقطے لگوائے تھے. کوئی اوتھینٹک روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی حجاج بن یوسف کو تو فرصت ہی نہیں تھی حکومت کے کاموں سے، بھلا وہ یہ کام کہاں کرواتا. تو بہرحال یہ جو صحیح بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ ابو الاسود دولی نے نقطے لگوائے تھے اور اعراب ڈلوائے تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے بہت مشہور اسٹوڈنٹ تھے. پھر پہلے زمانے میں سات حزب میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، یعنی سات احزاب، سات منزلیں کہتے ہیں اس کو، جو صحابہ کرام نے تقسیم کروائی تھی. تو وہ سات دن میں وہ سات منزلیں پڑھ دیا کرتے تھے. پہلی میں تین صورتیں ہیں، پھر پانچ ہیں، پھر سات ہیں، اس طرح سے ہیں، نو ہیں، اور پھر 65 صورتیں آتی ہیں غالباً، میں اگر بھول نہ رہی ہوں تو. اس طرح سے منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ تقسیم بہت بات کی ہے، پاروں کی تقسیم اور رکوع کی تقسیم. کسی نے پھر اس طرح سے کیا کہ ہو سکتا کوئی لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں قرآن پڑھنا مشکل ہو، بل ایسا کریں کہ ہم ایک مہینے میں قرآن پڑھیں گے. جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ اس میں روز ایک رات میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن وہ پڑھ لیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ بہت ہے، تم ایک مہینے میں اسے پڑھو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ استطاعت ہے، زیادہ اور پڑھنے کی مجھے اجازت دیجیے. تو کم ہوتے ہوتے اللہ کے رسول نے تین دن تک ان کو لائے تھے کہ بس تین دن سے جلدی نہیں ختم کرنا. تو اس بنا پر لوگوں نے اس کو ایک مہینے میں پڑھنے کے لیے تیس پاروں میں، بس ایسے لگتا ہے جیسے پیج گن کر تیس پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، اور اس میں پھر بعض اوقات مضمون مکمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ صحیح تقسیم نہیں ہے پاروں میں. لیکن اب جو لوگ تیس دن میں کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ پڑھ لے، لیکن یہ مناسب نہیں کہ سورتوں کو توڑا جائے، کیونکہ سورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے رسول نے یعنی یہ ترتیب دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یعنی جبریل امین نے اس کی ترتیب بتائی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو اسی طرح سے سورتوں میں ڈیوائڈ کیا. تو سورتوں کو توڑنا مناسب نہیں ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے اور باقی کی پوری سورہ ہجر ادھر ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے اس کو توڑنا. تو سورتوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پاروں میں بہت بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا، پھر رکو میں اس کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اتنا حصہ پڑھا جا سکے جہاں ایک مضمون مکمل ہو رہا ہو. تو بہرحال یہ قرآن کا کمپائلیشن تھا، قرآن کو اس طرح سے محفوظ کیا گیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا، لہٰذا یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس میں کوئی باطل آ نہیں سکتا نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا لہٰذا یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. پھر یہ ہم سب کے سینوں میں محفوظ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن کے بارے میں جو آتا ہے کہ اقرا القرآن انہ یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابہ، کہ قرآن پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا کر دی ہے کہ اس کی قرآت سن کر ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کی قرآت کر کے ہمارے دلوں کو ایک طرح سے پاور مل جاتا ہے، جیسے خون سپلائی ہوتا ہے نا دل سے، تو قرآن سے ایسے خون سپلائی ہوتا ہے جسم میں ہمارے، ایک آکسیجن ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ اللہ کے کلام کی حفاظت میں اگر ہمارا حصہ پڑ جائے تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے. جو صحابہ اکرام نے اس کو کمپائل کیا، اس کو لکھا اپنے ہاتھوں سے، اس کو یاد کیا، حفظ کیا، اس کے معنی کو محفوظ رکھا، اس کو اسی ترتیب سے لکھوایا جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہا تھا، تو آپ دیکھیں ان کا حصہ اس میں پڑ گیا. اور یہ اس کو کون لے کر اترے تھے؟ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ فرشتے تھے جن کو کرام بررہ کہا جاتا ہے، بہت ہی معزز کاتب اس کو لے کر اترے ہیں، معزز کاتب نے اس کو لکھا ہے. تو اگر میں اور آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیں قرآن کی خدمت میں، میں اور آپ اس قرآن کے لیے کچھ خدمت کر سکیں، آپ سوچیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی. اور ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کو آگے پہنچا کے. اور کبھی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے ایک آیت تو لکھ کر دیکھیں، قرآن کی کوئی آیت آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں، اس کا لطف کتنا بہترین آپ محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر، اس کی قرآن کی جو ایک حقانیت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ لوگ تو تختیوں پر لکھتے تھے، لکڑیوں پر لکھتے تھے اور پتھروں پر لکھتے تھے، ہم اپنے کاپی پر، اپنے صفحے پر نہیں لکھ سکتے قرآن کی ایک آیت. اور یہ ہمارا لکھا ہوا ہمیشہ کام میں آئے گا. اور تو آپ یہ جو سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، اب آپ اس میں جو اپنے نوٹس بنائیں گے، جو آپ اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں گے، جو آپ کی ورک شیٹ ہے، وہ ورک شیٹ میں جب آپ لکھیں گے قرآن کی تفسیر، تو یقین جانے کہ یہ آپ کی اس قرآن کے لیے خدمت ہوگی، آپ کا یہ لکھا ہوا ہمیشہ محفوظ رہ جائے گا. اور یہی لکھا ہوا اس کا اجر آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں، آپ کے وزن میں اضافہ ہوگا، یہ آپ کا لکھا ہوا تولا جائے گا اس دن. اور قرآن کو سمجھ کر لکھنا پڑھنا، اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چن لیا ہے، مجھے اور آپ کو، حالانکہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھا ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس راہ کے لیے. تو جو لوگ بھی یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آگے بھیج رہے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے الحمدللہ. تو آپ کی یہ کوشش رائے گا نہیں جائے گی، کل قیامت کے دن آپ کی یہی کوشش، اس کا لکھنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کا ٹیسٹ دینا، اس کی ورک شیٹ کمپلیٹ کرنا، یہ سب قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب کے درجات کو بلند کرے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم اس کی کتاب کی طرف آئے ہیں، ہم اس کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا. اور قبر میں یہ قرآن ہمارا ساتھی ہوگا، جب ہم اس کو اچھے سے لکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یہ قرآن میں ہمارے لیے مانوسیت کا سبب بنے گا، انس کا ذریعہ بنے گا یہ قرآن، یہ پھر ہمارے لیے حجت ثابت ہوگا، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گا یہ قرآن کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے. سورہ بقرہ ہماری طرف سے حجت کرے گی، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے آرگیو کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سے بخش دیجئے، یہ بقرہ پڑھا کرتے تھے، یہ لکھتے بھی تھے، یہ سنتے بھی تھے، یہ سمجھتے بھی تھے، تو اللہ کرے کہ یہ دونوں صورتیں زہراوین ہمارے لیے بادلوں کا سایہ بنے قیامت کے دن، اور ہمارے حق میں گواہی دینے والی بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے سے سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں، اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.